الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فماهل الكافرين امهلهم رويدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. سلسلوار ترجمہ قرآن میں انشاءاللہ آج ہم سورۃ الطارق کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کا اختتام بھی کریں گے. سورۃ الطارق یہ آخری منزل کا جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں انہیں میں سے ایک سورت ہے اور غالب موضوع قیامت کا وقوع ہونا، ایمان بالآخرت، اس کے حوالے سے جو دلائل ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. اس سورت کے مضامین کا مطالعہ کرنے سے آپ کو یہ بات اور اس سورت کا جو پس منظر ہے، جس پس منظر میں اور جن حالات میں یہ سورت نازل ہوئی ہے، بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ اصل میں کیفیت یہ ہے کہ عرب کی سرزمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا جو واقع ہونا ہے اس کے حوالے سے خبردار کر رہے ہیں انسانیت کو، اور اس کے نتیجے میں قریش مکہ کی طرف سے مختلف اعتراضات وہ کیے جا رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دوبارہ سے زندہ کر دیے جائیں گے اور چورا چورا ہو کر دوبارہ سے اٹھا دیے جائیں گے. تو اس آخری منزل میں خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اعتراض کے جوابات دیے ہیں دلائل کے ساتھ. پھر دوسرا اعتراض یہ کیا جا رہا تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کا ایک ایک عمل وہ نوٹ کیا جا رہا ہو، اور پھر یہ ہے کہ اس کو دکھا دیا جائے گا. محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ دن آئے گا قیامت کا کہ جس میں ہر انسان کا عمل وہ حاضر ہوگا اور وہ اسے دیکھے گا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کا ایک ایک عمل نوٹ ہو رہا ہے، اس بات کو بھی اس انداز سے جھٹلایا جا رہا تھا. تیسرا اعتراض تھا کہ اچھا ٹھیک ہے اگر تو قیامت برپا بھی ہو جائے تو، لیکن یہ ہے کہ کچھ شفاعت باطلہ کے کچھ عقائد ہیں کہ جو گڑھ لیے گئے کہ بھائی اسی طرح سے ہم چھوڑ دیے جائیں گے، ہم تو بڑے بخشے بخشائے ہیں اور فلاں فلاں ہستیاں ہیں یا بت ہیں کہ جو ہمارے سفارشی ہیں. تو اس طرح سے یہ قیامت کو چھٹلانے کے مختلف انداز تھے کہ جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی نفی بھی یہاں پر فرمائی ہے اور دلائل کے ساتھ قیامت کا جو وقوع ہونا ہے وہ ثابت کیا ہے. آغاز میں ستاروں کی قسم کھا کر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات یہاں پر ارشاد فرمائی ہے کہ ہر انسان پر ایک محافظ ہے، ایک نگہبان ہے کہ جو مقرر ہے. فرمایا کہ بس سماء والطارق، اور قسم ہے آسمان کی اور طارق کی، یعنی رات میں نمودار ہونے والے کی. آسمان کی قسم کھائی گئی اور طارق کی قسم کھائی گئی. طارق کی وضاحت آگے آ رہی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی خود ہی فرما رہے ہیں، یعنی لغوی معنوں میں وہ شے کہ جو رات میں نمودار ہوتی ہے. وما ادراک ما الطارق، اور تمہیں کیا ادراک، تمہیں کیا معلوم کہ وہ طارق کیا ہے. ان نجم الثاقب، یہ اصل میں چمکتا ہوا چمکدار ستارہ ہے. یہاں نجم اصل میں اس میں جنس کے طور پر ہے، تمام ستاروں کے حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے. کہ جو یہ ستارے ہیں جو رات میں نمودار ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آسمائے دنیا کہ جو ہمیں اس زمین سے یہ آسمان نظر آتا ہے، اس پر یہ ستارے ہیں کہ جو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پروئے ہیں، اور اس کے ایک مقصد تو یہ ہے کہ اس آسمائے دنیا کو مزین کیا جائے، اور دوسرا ان ستاروں کا مقصد یہ ہے کہ یہ ستارے جہاں زیب و زینت کا ذریعہ اس آسمائے دنیا کے، وہاں یہ فرشتوں کے لیے چوکیوں کا بھی کام کرتے تھے کہ جب وحی کا نزول ہو رہا تھا اور ملائے اعلیٰ سے جو بھی جنات ہیں شیاطین جنات وہ کچھ سنگن لینے کی کوشش کرتے تھے، تو انہی ستاروں میں بیٹھ کر یہ فرشتے ہیں کہ جو شاہ ثاقب کے ذریعے سے ان کو بھگاتے تھے، ان کو دور کرتے تھے۔ تو فرمایا جا رہا ہے، قسم کھائی جا رہی ہے آسمان کی اور تاریخ کی، اور فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تاریخ کیا ہے، یہ النجم الثاقب، یہ چمکتا ہوا ستارہ ہے یا ستارے ہیں۔ اب اس قسم کے بعد جو جواب قسم ہے وہ اگلی آیت میں، آیت نمبر 4 میں بیان کی جا رہی ہے کہ ان کل نفس لما علیہ حافظ، کوئی انسان، کوئی نفس نہیں مگر اس پر ایک حافظ یعنی نگہبان ہے، محافظ ہے، یعنی ہر انسان کے اوپر کچھ نگہبان ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کیے۔ یعنی آسمان کی اور تاروں کی، ستاروں کی قسم کھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات خاص طور پر قریش مکہ کو اور عام طور پر پوری انسانیت کو یہ بات سمجھانے کی، یعنی ان کے سامنے رکھی گئی ہے کہ تم کس طرح سے اللہ کی قدرت سے انکار کر رہے ہو کہ انسان کو ایک دفعہ بنا کر اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں بنا سکتا، قیامت میں دوبارہ کھڑا نہیں کر سکتا۔ ذرا غور کرو، ان ستاروں کو، اس پورے یعنی فلکیات کو، پورا نظام ہے، کتنے مائنیوٹ لیول پر، کتنی باریک بینی کے ساتھ، لطافت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پورے نظام کو بنایا ہے، اور نہ صرف بنایا بلکہ یہ چلا بھی رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو کیا تم اس اللہ، اپنے پروردگار کی اس قدرت سے تم انکار کرتے ہو کہ اتنے بڑے کائنات بنانے والا اور اس کو چلانے والا اتنی باریک بینی کے ساتھ، وہ تم 5-6 فٹ کے انسان کو دوبارہ نہیں بنا سکتا، حالانکہ تمہیں ایک دفعہ بنا چکا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ بات ہم کثرت سے پڑھ رہے ہیں کہ کوئی شے پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتی ہے، جب اس کا پروٹوٹائپ بن جائے، ایک دفعہ بن جائے شے، تو دوبارہ سے بنانا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت تو یہ ہے کہ پورے نظام، جو نظام فلکیات ہے، وہ پورا چلا رہا ہے، یہ ستارے، یہ سیارے ہیں، کتنے یعنی باریک بینی کے ساتھ یہ اپنے مدار میں گردش کرتے ہیں کہ ایک چیز اپنے اپنا فنکشن جو ہے وہ انجام دے رہی ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کل نفس لما علیہ حافظ، کوئی نفس ایسا نہیں، کوئی جان ایسی نہیں ہے مگر اس پر کیا ہے، ایک نگہبان ہے، ایک حافظ ہے، محافظ ہے کہ جو مقرر ہے۔ یہاں حافظ سے مراد بعض مفسرین نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی جو سب سے بڑا نگہبان ہے، جو محافظ ہے انسانوں پر، تمام مخلوقات پر، وہ تو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یعنی قرآن حکیم میں ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے کہ جو تم پر رقیب یعنی نگہبان ہے، یہ بھی بات بیان فرمائی۔ تو سب سے بڑا محافظ تو مجھ پر اور آپ پر وہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ بعض نے فرمایا کہ حافظ سے مراد اصل میں کیا ہے، یہ کرامن کاتبین ہیں، ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، پچھلی صورتوں میں ہم یہ پڑھ کر آئے۔ یعنی یہ کرامن کاتبین جو یہ فرشتے ہیں، معزز فرشتے، لکھنے والے، جو ہمارے ایک ایک عمل کو، ایک ایک کال کو نوٹ کر رہے ہیں، اور نہ صرف نوٹ کر رہے ہیں بلکہ اس پر محافظ بھی ہیں، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہو رہی، کوئی ایڈ سب ٹریکٹ کچھ نہیں کر سکتا اس میں، اس رجسٹر میں کہ جو یہ تیار کر رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ وہ محافظ ہیں کہ جو ہر انسان پر مقرر ہے، اور ہر انسان کا یہ رجسٹر تیار ہو رہا ہے، اور روز قیامت وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا بھی اپنے اعمال کو، اور یہ رجسٹر، یہ نامہ اعمال، یہ کتاب اسے حوالے کر دی جائے گی۔ اقرا کتابک، اب پڑھو اپنا نامہ اعمال، اور آج تم اپنے اعمال پر خود ہی گواہ کافی ہو، کوئی دوسری گواہیاں قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس سے مراد یہ دو محافظ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض روایات سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف فرشتوں کو بھی پے در پے بھیجتا ہے انسان کی حفاظت کے لیے، جس طرح سے سورہ انعام کی آیت نمبر 61 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، کہ وہ بھیجتا رہتا ہے تم پر محافظ یعنی نگہبان فرشتے۔ اور یہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی بعض دفعہ ہم ایک بڑے حادثے سے ایک دم سے محفوظ ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے واقعتاً کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ہم پر کرم کیا ورنہ ہم تو مارے گئے تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالی فرشتوں کو محافظ کے طور پر بھیجتا ہے وہاں اللہ سبحانہ وتعالی خود بھی بہت بڑا محافظ ہے. اور یہ ہم نے محسوس کیا ہوگا, ہمارے تجربات ہوں گے کہ بعض یعنی اکثر مواقع پر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ بتا دیتا ہے کہ دیکھو میں تمہارے پیچھے ہوں, ہمیں یہ چیز بالکل واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے. تمام ڈاکٹرز ہیں کہ جو کہ جواب دے چکے ہوتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی جب جان میں یعنی شخص میں جان ڈال دے تو پھر کوئی اسے ختم نہیں کر سکتا. اور کہاں سے انسان موت کے منہ سے جو ہے وہ باہر نکل آتا اور اچانک جو ہے وہ انسان کو موت آ جاتی ہے. تو اور پھر کئی حادثات ہیں کہ جو انسان اس سے بچ رہا ہوتا ہے یا اچانک جو ہے وہ حادثے کا شکار ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو یہ اکثر مواقع پر یہ بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں اور انسان کو یہ تجربہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے پیچھے ہے, وہ اپنی موجودگی کا ہمیں احساس دلاتا ہے. پھر حفاظت کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول بھی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا, وہ فرمایا کرتے تھے کہ الموت خیر الحافظہ, الموت خیر الواعظہ, الموت خیر الحافظہ, الموت خیر الواعظہ. یعنی یہ موت ہے کہ جو تم پر سب سے بڑی محافظ بھی ہے تمہاری, اور یہ موت ہی ہے کہ جو کہ بہت بڑا واعظ بھی ہے. یعنی واعظ کی اعتبار سے کہ یہ موت کا تذکرہ رہے تو انسان کی زندگی وہ اللہ کے احکامات کے مطابق گزرتی ہے, اسے یہ اندازہ رہتا ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا, موت آنے والی ہے. یہ جو گھڑی کی ٹک ٹک ہے وہ انسان کو اس کی موت کے قریب کر رہی ہے, آخری آرام گاہ کے قریب کر رہی ہے. تو انسان جو ہے وہ کانشیس رہتا ہے, حساس رہتا ہے کہ میں کوئی غلط قدم اٹھا کر اللہ کو ناراض نہ کروں اور آخرت کی رسوائی سے میں دوچار نہ ہو جاؤں. تو یہ موت یہ بہت بڑا واعظ بھی ہے, یاد دہانی بھی ہے, تذکیر بھی ہے. الموت خیر الحافظہ, اور حضرت علی فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ موت تمہاری سب سے بڑی محافظ بھی ہے. جب تک موت نہیں آنے کی, موت کا ایک وقت مقرر ہے, وہ کس کو پتا ہے؟ اللہ کو پتا ہے. کہاں موت آنی ہے, کس وقت آنی ہے, کس کیفیت میں آنی ہے, یہ انسان کو نہیں پتا, مجھے اور آپ کو نہیں پتا, اللہ کو پتا ہے. تو یہ موت خود بھی ایک بہت بڑی محافظ ہے انسان کی, کہ موت اگر نہیں آتی تو کوئی بال بھی کا کسی کا نہیں کر سکتا, اور جب موت آ جائے تو کوئی بتا نہیں سکتا انسان. تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کل نفس لما علیہ حافظ, کوئی نفس نہیں مگر ہر ایک پر محافظ ہیں کہ جو مقرر ہیں اللہ کی طرف سے. اب اس کے بعد انسان کو اس کی تخلیق یعنی کس کیفیت میں انسان کو پیدا کیا گیا, کس مادے سے, اس کی طرف توجہ دلائے جا رہے ہیں. یعنی آج انسان جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے, اور یہ ہے کہ جب کچھ اختیار جو اللہ نے بڑا یعنی تھوڑا سا اختیار دنیا میں دیا ہے, اور اختیار دینے کی وجہ سے امتحان ہے میرا اور آپ کا, کہ اس تھوڑے سے اختیار کو اللہ کے اختیار میں دے کر اس کے ہم تابع ہو جاتے ہیں احکامات کے یا نہیں, یہ ہمارا امتحان, یا اس تھوڑے سے اختیار کو لے کر ہم خدائی کا دعویٰ کر دیں جس طرح سے فرعون نے دعویٰ کیا انا ربکم الاعلیٰ کا, یا اپنے دور میں نمرود نے کیا ابراہیم علیہ السلام کے دور, یا اللہ کے رسول کے دور میں ابو جہل پھر اس طرح کی کیفیت میں تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ انسان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ آج تم اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو اس دنیا میں, دنیا میں بھیجنے والا اللہ تمہیں کس کیفیت سے حقیر پانی سے اٹھا کر اور پورا انسان بنانے والا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اور جب تم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہو تو اللہ کے مقابلے میں سینہ تان کر کھڑے ہوتے ہو, اور جیسے چاہو جیو کے نعرے لگاتے ہو, اور حاکم بنتے ہو حالانکہ تم تو محکوم تھے. ان الحکم الا للہ, حکم کا اختیار تو اللہ کے پاس تھا, سوورینٹی تو اللہ کے پاس تھی, تو لہٰذا تم تو اصل میں اس کے نائب تھے, اس کے خلیفہ تھے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنی حیثیت کو پہچانو. فلینظر الانسان مما خلق, بس انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے, کس چیز سے اس کی تخلیق کی گئی ہے. خلق مما ان دافق, اسے پیدا کیا گیا ہے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے. یخرج من بین الصلب والترائب, یعنی نطفے کی طرف اشارہ ہے, یعنی وہ پانی کی بوند کے جو کہ یعنی مرد کا وہ نطفہ پھر عورت میں جاتا ہے. اب اس کا جو اصل مقام ہے مرد کے اندر وہ جو نطفہ ہے اس کا اصل مقام کیا ہے, وہ جو مادہ منویہ ہے اس کا اصل مقام اللہ تعالیٰ یہاں قرآن حکیم میں تذکرہ فرما رہے ہیں, یخرج من بین الصلب والترائب, یہ جو مادہ منویہ ہے یہ نکلتا ہے یعنی پیٹ اور پسلیوں کے درمیان سے، یعنی جو مادہ منویہ مرد کا ہے وہ اصل مقام یہاں پر ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کو موو کرتا ہے نیچے، اور جو پھر اس کے غدود ہیں مرد کے اس میں جا کر یہ مادہ منویہ وہ آتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے پھر اس حقیر پانی سے انسان کی تکلیف ہوتی ہے، اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ درجہ بدرجہ یعنی رحم مادر میں 6 مہینے سے 9 مہینے کے درمیان پورے انسان کی جو ہے وہ تکلیف ہو جاتی ہے، اس کے سارے اعضاء متوازن اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے، ایک طفل کے طور پر پھر باہر جو ہے وہ نکلتا ہے بچہ، اللہ تعالیٰ نکالتا ہے، اور پھر اس کے پھر وہ ادوار ہیں دنیا کے جو چلتے ہیں، بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، اور ادھیڑ عمر ہے، پھر بڑھاپا ہے، تو لہٰذا یہ سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاقی ہے کہ کس طرح سے ایک حقیر پانی کی بوند سے انسان کو پیدا کیا، تو تم اپنی حیثیت پہچان، آج تم کھڑے ہو اللہ کے مقابلے میں، اس کے احکامات سے سر پہ نظر کر رہے ہو، خدائے کا دعوے دار ہو، لہٰذا اپنی حیثیت پہچانو، تو تمہاری حیثیت تو اصل میں یہ تھی تم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں یہ مقام دیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا، یعنی تمام مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو فضیلت دی ہے، ایون فرشتوں کو جو مقرب ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، ازل میں فرشتوں کو سجدہ کرا دیا ہمارے سامنے آدم کے ساتھ علیہ السلام، اور اپنی روح میں سے انسان کے اندر پھونک کر اس کو جو عظمت دی ہے اور جو اٹھان دی ہے، فی آسن تقویم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی تکلیف فرمائی میری اور آپ کی، تو یہ بہت بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، بہرحال یہ ہے کہ ایک اپنی حیثیت انسان کی وہ یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ اپنی حیثیت کو سامنے رکھو، اللہ کے مقابلے میں کھڑے مت۔ اب اس کے بعد 3 آیتوں میں وہ جو 3 اعتراضات کیے جا رہے تھے ان کے جوابات مختصراً دے دیے ہیں، تفصیل کے ساتھ تو قرآن حکیم میں جا بجا ہمیں یہ جوابات نظر آتے ہیں، یعنی مکے کی سرزمین پر، عرب کی سرزمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں لوٹائے گا، تمہاری یہ جو زندگی ہے بڑی محدود ہے، ختم ہونے والی ہے، عارضی ہے، ایک پرمننٹ لائف ہے آخرت میں، وہ پھر شروع ہوگی بعد سے بعد الموت، موت کے بعد پھر ایک زندگی ہوگی، اٹھان ہوگی، وہ اصل زندگی ہے، تمہیں لوٹایا جائے گا۔ اس کی نفی کر رہے تھے قریش مکہ کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہمارے آبا و اجداد جو کئی سالوں پہلے مرکب گئے، چورا چورا ہڈیاں ہو جائیں، کیسے ممکن ہے کہ وہ اٹھائے جائیں یا ہم اٹھائے جائیں۔ پھر دوسرا اعتراض، اللہ کے رسول یہ فرما رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بھی تم عمل کر رہے ہو، لہٰذا یہ ہے کہ وہ امر ہے کہ جو عمل جو بھی ہیں وہ جانچے جائیں گے، تمہارے وہاں پر پرکھے جائیں گے، وہاں پر ہر عمل وہ حاضر ہوگا، لہٰذا اس کی نفی ہو رہی تھی کہ یہ ممکن نہیں ہے چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا عمل جو وہ نوٹ کیا جا رہا ہو اور وہاں پر دکھا دیا جائے۔ پھر یہ ہے کہ آخرت کو مان کر بعض شفاعت باطلہ کے عقائد گھڑ لیے گئے کہ ٹھیک ہے آخرت تو ہوگی اگر، لیکن یہ ہمارے بت ہمارے سفارشی ہوں گے، ہا اولائے شفعاؤنا عند اللہ، سورہ یونس میں الفاظ آتے ہیں قریش مکہ کے کہ یہ جو بت ہیں یہ تو ہمارے سفارشی ہوں گے، ہمارے کالے گورکھ دندوں پر پردہ ڈلوا دیں گے، ہمیں جنت میں داخل کرا دیں گے چاہے ہم کچھ بھی کریں۔ اس کی بھی نفی یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں کوئی قوت نہیں ہوگی، کوئی مددگار نہیں ہوگا، وہاں جو بادشاہت ہے وہ تو اللہ کی ہوگی۔ تو فرمایا جا رہا ہے انہ علی رجعہ لقادر، بے شک یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے یعنی انسان کے لوٹانے پر قادر ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ کوئی ہم کھڑے نہیں ہوں گے دوبارہ سے مٹی چورا چورا ہو کر، نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کا قادر ہے، وہی اللہ کہ جس نے یہ آسمان اور یہ ستارے بنائے ہیں، یہ پوری کائنات بنائی، وہی اللہ کہ جو تمہیں ایک حقیر پانی سے جو ہے وہ کھڑا کرتا ہے اور پورا انسان بناتا ہے، وہی اللہ ہے کہ جو تمہیں مار کر دوبارہ سے جو ہے وہ پیدا کرے، تمہیں لوٹائے گا، انہ علی رجعہ لقادر، بے شک اس انسان کے لوٹانے پر یقیناً کون قادر ہے، وہ قادر مطلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ایک اعتراض کا جواب، دوسرا اعتراض کہ کیسے ممکن ہے کہ یہ اعمال انسان کے نوٹ ہو رہے ہوں، اس کی جانچ پڑتال ہو، اسکروٹنی ہو کہ جو کہ وہاں پر ہو، ممکن نہیں۔ جب فرمایا گیا کہ یوم تبل السرائر، وہ قیامت کا دن ہوگا کہ جس میں جو راز ہیں وہ جانچے جائیں گے، جو اعمال ہیں وہ جانچے جائیں گے، یعنی ایک ایک عمل تم دیکھو گے اپنی آنکھوں سے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی کوئی نیکی یا بدی انسان نے کی ہوگی وہ اپنے آنکھوں سے اسے دیکھے گا، پوری ویڈیو ہے کہ جو کہ چلائی جائے گی۔ اور سورہ لقمان میں بھی اگر آپ یاد کریں حضرت لقمان حکیم لقمان کی جو بڑے عرب کی دانا شخصیت تھی اور قرآن حکیم نے یہ اعزاز دیا ہے یعنی صالحین غیر انبیاء میں سے یہ حضرت لقمان تھے کہ جن کو یہ اعزاز اللہ نے دیا اتنے حکیم و دانا انسان کہ پوری سورت جو ہے وہ موسوم کرتی قرآن حکیم میں انہی کے نام سے سورہ لقمان. دوسرے رکوع میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرما رہے ہیں اور بڑی قیمتی نصیحتیں ہیں اور اس میں ایک نصیحت یہ ہے کہ انہا ان تکو مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرا او فی السماوات او فی الارض یات بہ اللہ. کہ دیکھو بیٹے یہ جو تم عمل ہے جو بھی عمل ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل تم کرو اور وہ عمل کرو کسی چٹان میں جا کر غاروں کی کھو میں جا کر یا آسمانوں میں جا کر کسی بلندی پر جا کر یا یہ ہے کہ زمین کے کسی خطے میں جا کر یا تبھی اللہ اللہ تعالیٰ اسے لے آئے. یعنی انسان کا جو بھی عمل ہے چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا وہ ضائع نہیں ہو رہا وہ محفوظ کیا جا رہا ہے اور یہی وہ فرشتے ہیں کہ جو کہ یہ کرامن کاتبین ایک ایک عمل کو ایک ایک قول کو وہ نوٹ کر رہے ہیں. تو یوم تبل السرائر دوسرا اعتراض کہ کوئی نہیں نوٹ ہو رہا کوئی چھوٹا چھوٹا عمل جو ہے وہ نوٹ نہیں کیا جاتا بڑا بڑا اور وہ قیامت میں دکھایا جائے گا کچھ نہیں ہوگا. یوم تبل السرائر جو بھی راز ہیں وہ جانچے جائیں گے اعمال ہیں ان کی چھان پھٹک ہوگی. اور تیسرا اعتراض کہ بھئی ہمارے یہ بت ہمیں یہ اولیاء اللہ ہمارے بچا لیں گے روز قیامت. فرمایا جا رہا ہے کہ فما له من قوت ولا ناصر بس اس انسان کے لیے نہ تو جو ہے وہ اپنی اس کے پاس کوئی قوت ہوگی کہ وہ قیامت کی ہولناکی سے اپنے آپ کو بچا لے. جو بھی نافرمان ہیں اور جو عذاب میں وہ مبتلا ہوں گے وہ نکل نہیں سکیں گے چاہے وہ کتنی قوت لگا لیں قوت ہی نہیں ہوگی ان کے پاس. اور ولا ناصر اور نہ کوئی مددگار ہوگا. آج جتنے بھی یہ شفاعت باطلہ کے عقیدے رکھ لیں کہ فلاں بزرگ فلاں ولی فلاں پیر فلاں بت ہمیں بچا لیں گے کوئی نہیں ہوگا. کیوں لمن الملک اليوم اس دن پوچھا جائے گا کہ کس کی ہے بادشاہت آج تو کہا جائے گا للہ الواحد القہار اس اللہ کی کہ جو واحد ہے اور چھایا ہوا قہار ہے. لہذا وہ اللہ کی بادشاہت وہاں پر ہوگی وہاں کسی کی نہیں چلے گی کوئی سفارشی نہیں ہوگا کوئی جو ہے وہ رشوت دے کر چھڑا نہیں سکے گا. یہ تو دنیا کے کھیل ہیں. دنیا میں ایسا ہو جاتا ہے کہ لا علمی کی بنیاد پر کوئی پکڑ لیا جاتا ہے اور اس کو چھڑا لیا جاتا ہے. کوئی یعنی معزز لوگ جا کے محلے کے اور انسپکٹر سے کہیں کہ بھیا غلط فہمی ہو گئی آپ کو اس کو چھوڑنے بڑا نیک آدمی. تو یہ تو لا علمی کی بنیاد پر یہاں پر پکڑ دکڑ ہو جاتی ہے. یا بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ رشوت دے کر چھڑا لیا جاتا ہے جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ رشوت لے کے پھنس گیا ہے رشوت دے کے چھوٹ جا. تو رشوت لے کے پھنسے ہو رشوت دو چھوٹ جاؤ جیل سے رہائی اختیار کر. بڑے بڑے جو بھی کرپشن کرنے والے ہیں لہٰذا وہ اربوں کرپشن کرنے والے ہیں وہ کروڑ دے کر جب وہ چھوٹ جاتے ہیں ان کو کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب عدالت قائم ہوگی تو کوئی رشوت وہاں دے کر معاذ اللہ کوئی چھڑائے گا اپنے آپ کو کوئی چھڑا سکے گا. یا کوئی معزز لوگ کھڑے ہو کے اللہ کو یہ کہہ سکیں کہ اللہ آپ کو پتہ نہیں تھا معاذ اللہ سنا معاذ اللہ اور یہ غلط فہمی میں یہ انسان پکڑا گیا جہنم کے لیے. یہ تو معاذ اللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو علیم ہے اور ہر یعنی سینوں کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ وہاں پر نہ تو کوئی قوت ہوگی انسان کے لیے اور نہ کوئی مددگار ہوگا. پھر قسمیں کھائے جا رہی ہیں والسماء ذات الرجع اور قسم ہے پے در پے برسنے والے آسمان کی یعنی وہ آسمان یعنی بادل کے جو پے در پے وقفے وقفے سے بارش برساتا ہے. رج یعنی رجوع سے ہے کہ بار بار رجوع ہوتی ہے بارش یعنی وقفے وقفے سے بارش ہو رہی ہوتی ہے. یا اس کا ایک معنی یہ ہے کہ آج سائنس بھی اس کو ڈسکور کر رہی ہے کہ جتنا پانی ویپرائز ہو کے اور بخارات بن کے سمندر اور دریاؤں سے اوپر اٹھتا ہے ویپرائزیشن کا جو بھی عمل ہوتا ہے ویپرز واٹر ویپرز اوپر جاتے ہیں اتنا ہی پانی جو ہے وہ بالکل اتنا ہی کوانٹٹی میں وہ نیچے بارش کی صورت میں آ جاتا ہے. لہٰذا یہ جو آسمان ہے اس کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ جو پانی اوپر اٹھاتا ہے بخارات کی صورت میں وہ نیچے بھی آ جاتا ہے. تو قسم ہے اس آسمان کی کہ جو پے در پے وقفے وقفے سے بارش برسانے والا ہے. والارض ذات الصدع اور اس زمین کی کہ جو پھٹ جانے والی ہے یعنی جب یہ بارش برستی ہے تو یہ زمین اپنے سینے کو چاک کرتی ہے پانی کو جذب کرتی ہے اور پھر یہ ہے کہ نیچے جتنے بھی نباتات ہیں اس کو باہر نکال دیتی. لہذا اس زمین کی قسم اس آسمان کی قسم انہ لقول فصل بے شک یقیناً یہ جو قول ہے, قول تعالی, اللہ کا یہ کلام, اللہ کا یہ قول قرآن حکیم, اس کی جو عظمت ہے, اس کی جو یعنی ایک صفت ہے, وہ بیان کی جا رہی ہے کہ انہ لقول فصل, بلا شبہ کہ یہ ایک فیصلہ کن کلام ہے. یعنی قرآن حکیم کا جو نزول ہے یہ فیصلے کے لیے, یہ فیصلہ کرنے کے لیے آیا ہے کہ زمین پر کون کھڑا ہے, کون کھوٹا ہے, کون اللہ کو ماننے والے ہیں, کون اللہ کا انکار کرنے والے ہیں, کون اللہ کے احکامات کے سامنے جھکنے والے ہیں, سرنڈر کرنے والے ہیں, اور کون ہے کہ جو سینہ تان کر اللہ کے احکامات کے برخلاف جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں اس کے نظام کے برخلاف. تو یہ قرآن ہے کہ جو فیصلہ کن کلام ہے, دنیا میں بھی فیصلہ کرتا ہے. اور جس طرح سے مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو عروج و زوال ہے وہ بھی اسی قرآن سے متعلق ہے. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به آخری, بے شک اللہ تعالیٰ اسی قرآن کو تھامنے کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے, اور اسی قرآن کو تر کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل کر دیتا ہے. جیسے اقبال نے کہا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر, تمہاری آج ذلت محتاجی جو ہر جگہ ہر قوم سے تم پٹ رہے ہو, اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ قرآن کو تم نے چھوڑ دیا, اس قول فیصل کو چھوڑ دیا. اور فیصلہ کن کلام کو چھوڑو گے تو پھر بے عزتی ہے, رسوائی ہے, محتاجی ہے, ذلت ہے کہ جو اللہ کی طرف سے پھر تھوپی جاتی ہے. تو بلا شبہ یہ فیصلہ کن کلام ہے. دنیا میں بھی عزت اور ذلت اسی قرآن سے وابستہ ہے, اور مسلم ہی کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات فرما دی کہ جو اصل زندگی ہے وہ تو کون سی ہے, وہ دنیا کی نہیں ہے, وہ آخرت کی ہے, اور آخرت کی جو بھی کامیابی اور ناکامی ہے وہ بھی اسی قرآن سے وابستہ ہے, وہاں کی عزت اور ذلت بھی اسی قرآن سے وابستہ ہے. مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ القرآن حجت اللکھا علیہ, قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہ ہوگا یا تمہارے خلاف گواہ ہوگا. لہٰذا یہ ہے کہ اس قرآن حکیم کے ہم حقوق ادا کریں گے تو یہ ہمارے حق میں ہے اور انشاءاللہ سفارش کرے گا, اور اگر اس کے حقوق میں کوتاہی کی تو یہ ہمارے خلاف جو ہے وہ استغاظ لے کر کھڑا ہو جائے گا. تو بلا شبہ کہ یہ قول ہے قول فیصل, یہ فیصلہ کن کلام ہے. وما ہوا بالحق, اور یہ کوئی لغو بات نہیں ہے, بیکار بات نہیں ہے, لایانی بات نہیں ہے, فضول بات نہیں ہے. آج اللہ معاف کرے قرآن حکیم کے ساتھ جو ہم نے ذاتی کی ہے, یعنی یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یعنی ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ جتنی ہم ویلیو اور جو ویٹج ہے ایک عام کتاب کو دے رہے ہوتے ہیں دنیاوی, کیا اس کے کوئی برابر بھی کوئی درجہ دیا ہوا ہے تو جواب ہوگا نہیں. یعنی جتنا ہم سائنس یا انجینئرنگ کی کوئی بک ہے یا انجینئرنگ میڈیکل کی کوئی بک ہے, جتنا ہم اس کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں, خاص طور پر جو بھی پڑھے لکھے کا طبقہ ہے یا نوجوان ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کو پڑھنے والے ہیں, تو لہٰذا 15 سے 20 سال آج کسی فیلڈ میں ہم داخل ہوں تو پھر اس میں سیچوریشن ہی سیچوریشن, ہر فیلڈ میں جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھنا اور اس کی تہ تک پہنچنا. لیکن جو فیلڈ ویکنٹ ہے, جو خالی ہے, وہ کون سی ہے؟ وہ قرآن کی فیلڈ ہے کہ جو خالی ہے. کتنے لوگ ہیں کہ جو قرآن کو سیکھنے میں جو ہے وہ لگے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ آٹے میں نمک کے برابر, الا ماشاء اللہ. لہٰذا یہ ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ خاص طور پر اس کو احساس ذہن پیدا ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہر ایک کو کھڑا ہونا ہے, اکیلے اکیلے, اور اللہ کے روبرو کھڑے ہو کر وہ سوال کیا گیا کہ اس قرآن کے حوالے سے تم نے کتنا وقت لگایا, کیا ہمارے پاس یہ لیم ایکسکیوز ہوگا جھوٹا عذر کہ اللہ ہمارے پاس وقت نہیں تھا, اے اللہ ہماری تو زبان عربی نہیں تھی حالانکہ انگریزی ہم نے سیکھ لی, چائنیز ہم نے سیکھ لی, جرمن لینگویج سیکھ لیتے گوئٹے انسٹیٹیوٹ میں جا کے بڑی بڑی فیس دے کر, لیکن اے اللہ تیری زبان ہم نہیں سیکھ سکے, کوئی لیم ایکسکیوز نہیں ہوگا اور کیا ہوگا, جھوٹا عذر, یہ ایکسکیوز نہیں چلے گا. اے اللہ ہمارے پاس وقت نہیں تھا, حالانکہ وقت تھا ہمارے پاس تو بڑی بڑی لمبی چوڑی ای میلز پڑھنے کے لیے وقت, اس کا رپلائی کرنے کے لیے وقت, ایس ایم ایس پڑھنے کے لیے وقت, اس کا رپلائی کرنے کے لیے وقت, ٹکے کا اخبار پڑھنے کے لیے وقت, اس کی شہ سرخیاں اور اس کی بقایا جات پڑھنے کے لیے وقت, گھر میں اخبار الگ پڑھنا, آفس میں جا کے الگ پڑھنا, رب اندازہ کیجئے کہ وقت ہی وقت ہے. پھر یہ ہے کہ فرینڈس کے ساتھ گشکپیاں کرنا اور پتنی کیا کچھ کرنا, واک صبح کرنے کے لیے وقت, قرآن پڑھنے کے لیے وقت, تو یہ لیم ایکسکیوز چلے گا روز قیامت, خاص طور پر جو پڑھا لکھا نوجوان. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کوئی لایانی بات نہیں تھی, آج تم نے ویٹیج کیا دی ہے, ایک دنیاوی کتاب کو تم چارٹ ڈالتے ہو, نہیں سمجھ میں آتا تو انسٹرکٹر کے پاس جاتے ہو, الگ ٹیوشن لیتے ہو, الگ سے فیس دیتے ہو, لیکن سمجھتے ہو ان الفاظ, قرآن کے ساتھ کبھی تم نے بیٹھ کر یہ کام کیا؟ کسی انسٹیٹیوٹ میں گئے؟ آج تو فری میں پڑھانے کے لیے ہم تیار ہیں لیکن کوئی پڑھنے والا تو ہو، کوئی اس لائن میں آنے والا تو ہو. تو فرمایا کہ یہ کوئی بیکار کلام نہیں ہے، فضول گوئی نہیں ہے جو تمہارے اوپر یعنی تمہاری طرف یہ نازل کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. انہم یکیدون کیدا، بے شک یہ مجرم ہے کہ جو چالیں چل رہے ہیں، بھرپور چالیں چل رہے ہیں. یکیدون وہ چالیں چلتے ہیں، کیدا بھرپور چالیں، مختلف طریقوں سے یعنی ہیلوں سے اسلام پر، دین پر جو ہے وہ حملے کر رہے ہیں نئے نئے طریقوں سے. یعنی یہ جو بھی باطل ہے وہ آج اندازہ کریں کہ ایسا بھیس بدلتا ہے اور ہمارے سامنے آتا ہے کہ لگتا ہے بظاہر کہ یہ کوئی حق ہے اور یہی حق ہوگا. یعنی بھیس بدل کر آج یہ کانوں میں ڈالا جاتا ہے کہ بھئی سود حرام، اور یہ ہے کہ ماں کے ساتھ جو ہے وہ زنا کرنا، معاذ اللہ اس کے 70 حصوں میں کم ترین حصہ ایسا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، یہ تو بھائی بہت پرانی بات ہے. آج کوئی ممکن ہے کہ جو ہماری اکنامک سسٹم ہے وہ سود کے بغیر چلتا ہے؟ تو ہیلے بہانے ہیں، بھائی سود دینا جائز ہے لینا جائز نہیں، یا لینا جائز ہے دینا جائز ہے، ایسے ایسے باطل جو ہے وہ ملما کر کے ہمارے سامنے آتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہی حق ہے. او بھائی پورا محکمہ رشوت لے رہا ہے، میرے ایک شخص کی رشوت نہ لینے سے کیا ہو جائے گا؟ اب یہ ہے اصل میں کہ باطل کو حق کا جو بھی حق کو یعنی باطل کو حق کے جو بھی ملما کاری ہے وہ کر کے اور باطل کو حق ثابت کیا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی میرے رشوت لینے سے کیا ہوگا نہ لینے سے. بھائی قیامت میں تمہیں اللہ کے حضور اکیلے حاضر ہونا ہے، خبر میں جو ہے وہ اکیلے جانا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ اس اعتبار سے انسان سوچے، وہ چالے چل رہے ہیں، وہ باطل کو حق ثابت کرنے کی اڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، وہ عقید ہوں کئی دن، اور میں بھی اپنی تدبیر کر رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے کہ چالیں ان کی ہیں، منہ کی پھوکوں سے وہ اللہ کے نور کو اللہ کے دین کو بجانا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی اپنی تدبیر ہے، اپنی پلاننگ ہے، اپنا پورا ایک منصوبہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. فماہل الکافرین امہلہم رویدا، کہ نبی آپ ان کافروں کو ڈھیل دیجئے بس تھوڑے دنوں کی اور تھوڑے دیر کے لیے ڈھیل دینا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اصل میں یعنی ان کو ڈھیل دے رہا ہے کہ کوئی ان میں سے جو ہے وہ سدھر جائے اور قیامت کی ہولناکی سے بچ جائے، اپنے گناہوں پر توبہ کر کے اور اللہ کی طرف پلٹ جائے. لیکن یہ ہے کہ ان کو آپ ڈھیل دیجئے. یعنی محسوس ہی ہوتا ہے مکی دور میں جو ظلم و ستم ہو رہا تھا اس میں اہل ایمان کے اندر ایک اجلت پسندی کا معاملہ آ رہا تھا کہ بس اب اللہ کا فیصلہ فرما دے. تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات دفعہ کیفیت یہ ہوتی تھی، جب بھی قرآن حکیم میں اللہ کے رسول کو بھی سمجھایا گیا کہ آپ جلد بازی سے کام نہ لیجیے، اور یہ کہ اہل ایمان کو بھی سمجھایا گیا کہ تھوڑی سی مہلت دو، جلد بازی سے کام نہیں لینا. بہرحال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے منصوبے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی ہے اور جو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی سربلندی کے حوالے سے جو پیشن گوئیاں بھی فرما دیں، اللہ کے رسول نے بھی فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس دین کی خدمت کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. یعنی موت سے پہلے پہلے یہ وقت ہمارے پاس ہے، قرآن کی خدمت کے لیے یہی مختصر ایک وقت ہے، اس کو سیکھنے کے لیے یہ مختصر وقت ہے. لہٰذا اس میں ہمیں سیریس ہونا چاہیے، سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یعنی غیر سنجیدگی تو چلی رہی ہے الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جو بھی انالیسز ہے اور اپنا تجزیہ ہمیں کرنے کی توفیق دے. تو سنجیدگی کے ساتھ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ میں نے دین کے لیے، اللہ کے اس کلام کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں جھیل کر یہ دین ہم تک پہنچایا، اس کے لیے میری اور آپ کی زندگی میں کتنے لمحات ہیں کہ جو قربانی کے کس کس درجے میں لگے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سوچ کر اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.